صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد.
اللہم صلی علی محمد
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. درود بجائے محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سائے کریمہ میں جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، پروردگار عالم نے ایک لمبی مدت کی حکمت عملی اور ایک لمبی مدت کا وعدہ بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، یہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو زمین کے اوپر کمزور واقع ہوئے ہیں ان کے اوپر احسان کریں گے. ونج الحم آئمہ ونج الحم الوارثین، اور انہیں کو ہم رہبر بنائیں گے، انہیں کو ہم لیڈر بنائیں گے. ونج الحم الوارثین، انہیں کو ہم زمین کا وارث قرار دیں گے. یہ قرآن مطالعہ کا قرآن کریم کے اندر کیا جانے والا ایک ایسا وعدہ ہے، ظاہر ہے کہ 1400 سال پہلے بیان ہوا لیکن ابھی تک اس وعدے کے تحقق کو ہم نہیں دیکھ پائے. اس طرح تو ہوا ہے تاریخ کے اندر یہ کہ کچھ افراد کسی خاص مقام کے اوپر اپنی کمزوری کے باوجود پروردگار عالم کی دی ہوئی طاقت سے اس علاقے کی رہبری حاصل کر پائے، کسی خاص زمانے میں محدود علاقے کے اندر یہ وعدہ پورا ہوا ہے. لیکن جو آیت کریمہ نے بیان کیا ہے وہ کسی محدود علاقے سے تعلق نہیں رکھتا. فرماتے ہیں، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. في الارض جو قرآن کریم نے استعمال کیا، ہم نے ارادہ کیا کہ پورے زمین کے اندر جو کمزور واقع ہوئے ہیں ان کو زمین کا حاکم بنا دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عالمی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عالمی عدل اور انصاف پر مبنی الہی حکومت کے قیام کا وعدہ، یہ بہت لمبی مدت کا کوئی وعدہ ہونا چاہیے جس کو کیے ہوئے اب تقریباً 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اب تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کی بھرپور جد و جہد اور جو طاقت نظر آتی ہے، جو کوشش نظر آتی ہے، وہ بھی ایسے ہی وعدوں کے تحقق پانے کے لیے. میں چاہوں گا کہ اس وقت میں جو ہمارے پاس موجود ہے خاندان اہل بیت کی حکمت عملی کا کسی حد تک جائزہ لیا جائے، یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ وہ کن اہداف کو پورا کرنے کے لیے کس انداز میں اپنے کام کو انجام دے رہے تھے، اور اسی کی روشنی میں پھر غیبت کے زمانے میں ہم لوگ کس انداز میں اپنے کام کو انجام دے پائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم
صل علی محمد و آل محمد.
بس مجموعی طور پر ہدف کا تعین ہو جانا یہ بہت اہم ہے. خاندان اہل بیت کا اس دنیا میں زندگی گزارنا، اتنی قربانیاں دینا، اتنی شہادتوں کا ہو جانا، ان تمام کے پیچھے ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس ہدف اور مقصد کو سمجھنے میں جو ہونے والی غلطیاں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں بہت ساری پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں. مثلا اگر کسی نے یہ سمجھا ہے کہ ہدف اور مقصد صرف ذاتی سطح پر اللہ کی بندگی کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ نے یہ بہت سنا ہوگا کہ وہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، وہ عبادتوں میں مشغول رہتے تھے. اب یہ جو جملہ ہے وہ اس قسم کا ایک جملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں زو معانی جملات میں سے، ایک لحاظ سے صحیح ہے، ایک لحاظ سے غلط ہے. اس لحاظ سے کہ کوئی یہ کہے کہ وہ ہمیشہ عبادت کرتے تھے، بالکل صحیح، ان کی زندگی کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں تھا. لیکن یہ تمام عبادت کرتے رہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے، اس معنی میں غلط ہے، معاشرے سے سروکار رکھتے تھے. اچھا، اگر معاشرے سے سروکار رکھتے تھے تو کس لیے رکھتے تھے، کیا چاہتے تھے معاشرے سے، معاشرے کو کیا دینا چاہتے تھے؟ یہ بات تو تقریباً طے شدہ ہے کہ معاشرے سے کچھ لینا ان کی طرف سے نہیں تھا، کچھ دینا چاہتے تھے. تو کیا دینا چاہتے تھے؟ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ خاندان اہل بیت کی پہلے مرحلے میں جو جد و جہد تھی وہ امیر المومنین کی حکومت کو قائم کرنا تھا. اچھا، یہ جد و جہد نظر بھی آتی ہے، خود نبی اکرم کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم کی بھرپور توانائیاں اس بات پر خرچ ہو رہی تھیں کہ ان کی وفات کے بعد حکومت امیر المومنین کے ہاتھ میں آنی چاہیے. غدیر قم میں اعلان کر رہے تھے, دعوت ذوالعشیرہ پر اعلان کر رہے تھے, مختلف مواقع کے اوپر اس بات کا اظہار فرما رہے تھے کہ میرے بعد حکومت امیر المومنین کے ہاتھ میں جائے. کیا حکومت بنا لینا مقصد تھا؟ اگر حکومت بن جاتی تو کیا ہوتا؟ اسی طریقے سے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام, یعنی اگر حکومت کی طرف دیکھیں, حکومت کے عنوان سے دیکھیں, تو امیر المومنین کی پوری زندگی کم از کم سکون سے کہا جا سکتا ہے کہ اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے تھی. مکمل جد و جہد نظر آتی ہے نبی اکرم کے زمانے میں بھی, نبی اکرم کی وفات کے بعد. یہی جس واقعے کی یاد میں اور آپ اس روز کو روز شہادت منا رہے ہیں, ظاہر ہے یہ واقعہ بھی در حقیقت اسی امیر المومنین کی حکومت کے دفاع کے لیے انجام پایا تھا. ورنہ حزب حاکم کا اتنا تلملا اٹھنا اور دروازے پہ حملہ کر دینا یہ مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. وہ صرف اسی بات پہ تلملائے تھے کہ بی بی نے جو خطبہ فدق دیا تھا اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کام انجام دے. بہت ساری چیزیں ان کے لیے مبہم تھیں, لہذا بہت زیادہ نامعقول کام کر گزرے اور اس طریقے سے اپنی بدنامی کا سبب بن گئے. تو پہلے زندگی کے مرحلے میں امیر المومنین کی زندگی میں یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ ایک حکومت کا قائم ہونا بھرپور جد و جہد ہو رہی تھی. 40 دن تک خاندان بنی ہاشم نے جماعت نماز کے اندر شرکت نہیں کی, نہ صرف امیر المومنین نے نہیں کی بلکہ دوسرے افراد نے بھی نہیں کی, باقی بعد میں افراد شامل ہو گئے ہوں. اس کے بعد زندگی بھر جو خلفاء کا دور رہا اس میں معترض رہے, اعتراض کرتے رہے, لوگوں کو ابلاغ کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ جملہ مشہور ہو گیا جو تیسرے خلیفہ کی خلافت کے قیام کے موقع پر شورا میں کہا گیا کہ علی تو حکومت پر بہت حریص ہیں, نعوذ باللہ. یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ مخالفین اس بات کا احساس کر رہے تھے کہ امیر المومنین حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, اور اسی طریقے سے ان کی حکومت کا قائم ہونا اور اس کے بعد امام دوم کی طرف اس حکومت کا رجوع کیا جانا. 6 مہینے تک امام ظاہری خلافت کے اوپر فائز رہے, یہاں تک کہ معاویہ کا حملہ ہوا. اس کے بعد بھی جد و جہد اس بات پر تھی کہ حکومت قائم ہونی چاہیے. تو معاویہ کے ساتھ جو صلح نامہ ہوتا ہے اس کے اندر واضح طور پہ لکھا تھا کہ معاویہ اپنے مرنے کی صورت میں, معاویہ کے مرنے کی صورت میں یہ حکومت امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے گی, اور ان کی وفات کی صورت میں تیسرے امام کے پاس. اس کا مطلب ہے حکومت قائم ہونا ایک باقاعدہ ارادہ ہے یہاں پر. جب امام دوم کی شہادت ہو جاتی ہے 50 ہجرا میں, یہ ارادہ ابھی بھی باقی ہے, مکمل ارادہ کہ حکومت قائم ہونی چاہیے. تیسرے امام کے زمانے میں, سید الشہداء کے زمانے میں یہ ارادہ نظر آتا ہے. اصل سید الشہداء کا اس موقع پر یزید کے خلاف قیام کرنا, ایک شہر کے اندر فوج کا تیار ہو جانا, یہ تمام باتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. یہ جو آپ نے اتنا سن لیا, بعد میں بھی مسلسل ایسا ایک ارادہ نظر آتا ہے. یعنی اگر کہیں جا کر انصراف نظر آتا ہے کہ اب اس ارادے کو براہ راست اجرا نہیں کر رہے, تو نویں امام کے زمانے میں جا کے نظر آتا ہے. نویں امام کے زمانے سے یوں احساس ہوتا ہے کہ پھر اس ارادے میں ایک قسم کا گویا انصراف ہے کہ اب اس ظاہری حکومت کو قائم نہیں کرنا چاہتے, بلکہ لمبی مدت کی کوئی اور حکمت عملی ظاہر غیبت کی صورت میں موجود تھی. لیکن 8ویں امام تک مسلسل اس بات کے اوپر ارادہ ہے. سوال یہ ہے حکومت قائم ہوتی تو کیا ہوتا, کس چیز کی؟ اچھا, اب یقیناً حکومت قائم ہونا صرف حکومت کے لیے تو نہیں ہوتا, پھر کچھ اور تھا جو لوگوں کو دینا تھا. وہ لوگوں کو کیا دینا تھا؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے, اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے, کہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہونی تھی. عدل و انصاف کی حکومت وہی جو امام تشریف لائیں گے تو پھر قائم کریں گے. یملا الارض قسطا وعدلا کما ملا عبد المن وجورا. اگر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوتی پھر مقصد کیا تھا؟ فرض کیجیے عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو گئی, ظالم کو ظلم کی سزا مل رہی ہے, بھوکا کوئی نہیں رہا ہے, لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہے, سارے کام ہو گئے. اب جو عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوتی پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ لوگ اپنی انسانیت کے کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آج تو اگر کوئی کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو 10 رکاوٹیں کھڑی ہیں. آپ اس مسجد سے باہر نکل جائیے, جو چیز آپ کو نظر آئے گی حکم شرعی کے خلاف نظر آنا شروع ہو جائے گی. زندگی میں جائیں گے, لوگوں کے ساتھ تعامل کریں گے, انٹریکشن کریں گے, تو آپ کو مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں. کہیں کہیں بے بسی کا احساس ہوگا کہ نہیں کچھ نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ خاموشی اختیار کریں. شرعی ذمہ داری تھی لیکن حکم ثانوی کے تحت خاموشی اختیار کرنی پڑے گی, دوسرا حکم نافذ ہوگا اور وہ کہا کہ ٹھیک ہے مجبوری کے عالم میں خاموشی اختیار کر لی جائے. پھر یہ نہیں ہونا تھا, پھر یہ ہونا تھا کہ حکومت عدل و انصاف کی بنتی, ایک ثقافت ہوتی جو لوگوں پر حاکم ہو جاتی, اور وہ ثقافت ایسی ثقافت ہوتی جس کے اندر انسانیت کا کمال حاصل کرنا آسان ہو جاتا. یہ وہ بنیادی مقصد ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. بس خاندان اہل بیت نے اتنی جدوجہد کی, اتنی قربانیاں دیں, آگے بھی دیں گے, کوششیں کریں گے, جنگیں ہوں گی, سارے کام ہوں گے. مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا لوگوں کو اسلامی ثقافت کے رنگ میں لے آنا, اصل مقصد یہ ہے لوگوں کے سامنے اسلامی ثقافت قائم ہو جائے. جب اسلامی ثقافت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے لیے اپنے نفس کے کمال کو حاصل کرنا, اللہ کی بندگی میں بڑھ جانا, یہ بندگی میں بڑھ جانا آسان ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ وہ چیز تھی جو خاندان اہل بیت لوگوں کو دینا چاہتے تھے. اچھا, وہ جو آئیڈیل طریقہ کار تھا مجھے کہ اصلاح اوپر سے آئے گی, کوئی ظالمانہ حکومت بننے نہیں دیں گے, ظالمانہ حکومت بنتی ہے تو لوگ خود بخود ظلم و جبر کے نتیجے میں اپنے کمال سے دور ہو جاتے ہیں. پہلی کوشش یہ تھی ظالمانہ حکومت نہیں ہونی چاہیے. میں نے عرض کیا کم از کم بھی آٹھویں امام تک بھرپور اس کے خلاف جد و جہد رہی کہ ظالمانہ حکومت سے گریز کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد ایک لمبی مدت کی حکمت عملی شروع ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہو پا رہا تھا, ظالمانہ حکومت قائم ہو گئی تھی, اب دوسرا طریقہ کار کیا تھا؟ جو نہیں چاہتے تھے وہ ہو گیا, شیطان کا حربہ کارگر ہوا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم ہو گئی, غصب خلافت انجام پایا. اس کے بعد جو خلافت بن بھی پائی تو محض چار سال کچھ مہینے کے لیے, جس میں مسلسل وہی شیطانی کارروائیاں انجام پاتی رہی. دوسری صورت میں کیا ہونا ہے؟ ظالمانہ حکومت بن گئی, اب کیا ہوگا؟ اب ہم سمجھتے ہیں خاندان اہل بیت کی حکمت عملی میں کچھ اور نکات شامل ہیں. اگر ظالمانہ حکومت بن گئی ہے, اب کس طریقے سے لوگوں کو وہ ثقافت دی جائے جبکہ بیرونی ثقافت ظالمانہ ثقافت ہے؟ اب ذرا تصور فرمائیے, مثال کے طور پر پانچویں امام کا زمانہ ہے, ایک ثقافت دینا چاہتے ہیں, لوگوں کو انسان بنانا چاہتے ہیں, کمال نفسانی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, لیکن لوگوں کے سامنے جو معاشرے میں ثقافت ہے وہ شدید مادہ پرست قوم پرست ثقافت ہے. قوم پرست میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ بنی امیہ قوم پرست کے اسلام میں بانی سمجھے جاتے ہیں. قوم پرستی کے اصلی بانی اسلام کے اندر, اسلام کے اندر قوم پرستی کا نام لینے والے بنی امیہ تھے. ان کے زمانے کے واقعات بے تحاشا مشہور ہیں کہ کس طریقے سے عرب قوم پرستی کو پروموٹ کیا جاتا تھا, اور اگر کہیں مثال کے طور پر اس کے خلاف کوئی کام انجام پاتا تھا تو کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرتے تھے. حتیٰ بعض واقعات میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اگر کسی غیر عرب نے غلطی سے کسی عرب لڑکی سے شادی کر لی تو اسے گورنر نے رپورٹ کر دیا مرکز خلیفہ کے پاس کہ اس آدمی نے غیر عرب ہونے کے باوجود عرب لڑکی سے شادی کر لی, تو اسے کوڑے لگوا کر شہر بدر کروا دیا, نکاح توڑوا دیا, اس کو علیحدہ کر دیا دونوں کو, کہا ان کا نکاح صحیح نہیں ہے, کوڑے لگوائے اور شہر بدر کر دیا. کس بات پہ سزا ملی ہے؟ غیر عرب نے عرب سے شادی کیوں کی؟ اتنی شدید عرب قوم پرستی بنی امیہ نے نافذ کی ہوئی تھی. اب پانچویں امام کے زمانے میں عرب قوم پرستی نافذ ہوئی بھی ہے, مادہ پرستی کی یلغار ہے, لوگ مادہ پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں, ہر کوئی پیسے کی دوڑ میں مبتلا ہے. ثقافت کیسی ثقافت ہے؟ ثقافت ہے نفسا نفسی کی ثقافت, خواہشات کی ثقافت. یہ جو جملہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بڑا نفیس جملہ ہے. یہ لکھا ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا, درود بھیجے محمد و آل محمد. کہ جو اللہ کی پہلی پہلی نافرمانیاں ہوئی ہیں وہ ان چھ مقاصد کے تحت انجام پائیں. دیکھیے لکھا ہے, دنیا کی محبت, اقتدار کی محبت, کھانے کی محبت, عورت کی محبت, نیند کی محبت, آسائش کی محبت. یہ دنیا اگر ایک جملے میں کہا جائے, یہ جو دنیا کی محبت کہا ہے یہ بھی حاکم ہے. درحقیقت یہ ایک جملہ ان پانچوں کو شامل کر رہا ہے, لیکن امام نے اس کی تشریح بھی بیان کر دی کہ دنیا کی محبت مطلب ساری یہ چیزیں, یہ ثقافت ہے جو حاکم ثقافت ہے. پانچویں امام کے زمانے میں لوگوں کی ثقافت اس ثقافت میں تبدیل ہو گئی ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, نفسانیات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جنسیات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آسائشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اب اس میں تعلیم کیسے دیں؟ اچھا اب اگر مقابلہ کر لیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ہم بھی اسی دور میں ہوئے پھر، یہی کچھ یہاں پر بھی ہے نا کہ بھائی آپ کی جو باہر کی ثقافت ہے وہ قوم پرستی کی ثقافت تھی، وہاں پر قوم پرستی تھی بنی امیہ اور عرب قوم پرستی، یہاں کسی اور قسم کی قوم پرستی ہے، یہاں وطن پرستی ہے، یہاں وطن پرستی، نام بدل دیا نا، سب سے پہلے پاکستان، یہ اور وہ، یہ تمام پوری دنیا کے اندر یہی کچھ ہے، کوئی نہ کوئی پرستش ہے خدا کے مقابلے میں، اسی کو ہم طاغوت کہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی غیر خدا جس کی پرستش شروع ہو جائے، تبعیت شروع ہو جائے خدا کے حکم کے مقابلے میں، وہ طاغوت ہے۔ آج کے طاغوت یہ ہیں، قوم پرستیاں، وطن پرستیاں، جاہ طلبیاں، یہ طاغوت بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو آج بھی ویسا ہی ہے، مادہ پرستی ویسی چھائی ہوئی ہے، ثقافت ویسی ثقافت ہے۔ خاندان اہل بیت نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ سب سے پہلا کام جو خاندان اہل بیت نے انجام دیا وہ یہ کہ لم تنجس کل جاہلیت و بے انجاسہا، پہلا کام یہ کیا کہ اپنے آپ کو ان نجاستوں سے اتنا دور رکھا کہ کوئی الزام بھی نہ لگا سکے۔ آج دنیا میں کوئی خاندان اہل بیت کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ دشمن ہو، کیا کوئی یہ کہہ سکے گا کہ تقوی اور پرہیزگاری میں کمی تھی؟ پہلا کام یہی کام تھا کہ انہوں نے اپنے آئیڈیل نظام کو، جس نظام کو وہ انسانوں کو دینا چاہتے تھے، سب سے پہلے خود اپنے اوپر عمل میں لا کر دکھا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نظام تمہیں دینا چاہتے ہیں اس نظام کی سب سے بڑی مثال ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ اسوہ حسنہ، اسی طریقے سے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اسوہ حسنہ کو پیش کر کے دکھا دیا۔ دوسرے مرحلے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس نظام کی علمی مشکل کو لوگوں کے سامنے حل کر دیا، کہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں نظریے کی حد میں یہ نظام برتر نظام کیوں ہے۔ مثلا آپ جائیں گے پانچویں امام کی روایتیں آپ کو ہزاروں مل جائیں گی، چھٹے امام کی ہزاروں روایتیں مل جائیں گی، یہ روایتیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ یہ بیان کر رہی ہیں اسلامی نظام برتر نظام کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو تقویٰ کے اوپر روایتیں مل جائیں گی، پرہیزگاری کی اہمیت کے اوپر مل جائیں گی، نفس دنیا پرستی اس کی مذمت میں روایتیں مل جائیں گی، عقائد کا پورا نظام مل جائے گا۔ یہ تمام کام کیوں کیے انہوں نے؟ اپنے نظام کی تشریح کی علم کی سطح پر۔ کہا دیکھو علمی لحاظ سے تمہیں بتاتے ہیں، علمی لحاظ سے ہمارے نظام کی خوبیاں کیا ہیں، اور اگر کسی اور کے نظام پر چلے اس نظام کی برائی کیا ہے، دو کام۔ اور تیسرا کام یہ کہ جو مخالف نظام تھا اس کے اسرار کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ دیکھو جو تم مخالف نظام پر چلو گے، اس مخالف نظام پر چلنے کے نتیجے میں تمہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تم اپنے آپ کو کس مصیبت کے اندر پھنسا لو گے۔ مثلا انہوں نے خاندان بنی امیہ کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا، کھول کے بیان کر دیا کہ یہ خاندان کس قسم کا خاندان ہے، اگر اس کے پیچھے چلے تو تمہارا رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، اگر نفس پرستی کے پیچھے گئے تو تمہارا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو روایات سب بیان کر دی گئیں کہ بھئی قومیں آئیں گی ان کا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، یہ ساری باتیں کیوں بیان کی گئیں؟ لوگوں کے سامنے واضح کر کے کھول دیا جائے کہ اگر الہی نظام کو قبول نہیں کیا تو باطل نظام کو قبول کرنے کے نتیجے میں تمہیں کیا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہی تین کام ہمیں بھی کرنے ہوں گے، جب تک ہم ان تین کاموں کے اندر موفقیت حاصل نہیں کریں گے ہم ان کے لمبی مدت کے نظام کا حصہ نہیں بن پائیں گے۔ اچھا ان کی لمبی مدت کا نظام جو غیبت کی صورت میں تھا اس کی بھی میں مختصر تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عرض ہوا کہ نویں امام کے بعد سے لمبی مدت کی حکمت عملی ہے، ایک غیبت کا نظام ہے، غیبت کے نظام میں امام معصوم موجود نہیں ہے، امام معصوم کی غیر موجودگی میں ان کی نیابت میں کچھ علماء اس کام کو انجام دیں گے۔ اچھا کبھی اس نظام کے اوپر غور فرمائیے، 1150 سال سے ایک دن وقفہ ہوئے بغیر یہ نظام چل رہا ہے، اور بڑا ان آفیشل سسٹم ہے، 1150 سال سے چل رہا ہے یہ نظام، ایک دن کا وقفہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ایک مرجع تقلید جس کی سب تقلید کر رہے تھے وفات پا گئے، ایک دن ایسا نہیں چھوڑتے جس میں یہ پتہ نہ چلے اب کیا ہوگا۔ 1150 سال سے تمام تر مخالفتیں، مصیبتیں، ہجرتیں، تمام تر سختیوں کے باوجود یہ نظام چل رہا ہے۔ اچھا اس نظام کا یہ جو بڑا ان آفیشیل سسٹم ہے، ان آفیشیل اس لحاظ سے کہ کوئی حکومت اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی۔ اگر مثال کے طور پر اس وقت ایک حکومت تشکیل پائی ہے تو یہ 1150 سال کے بعد ایک حکومت ہے، ساڑھے گیارہ سو سال بغیر حکومت کے چلا ہے نظام. اور اس نظام کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی فوج اور پولیس بھی نہیں ہے. اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کوئی اس کے سر پر اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. مثلا کوئی مرزا سے سوال کر سکتا ہے پیسہ کہاں گیا, کچھ نہیں ہے. اس کے پاس کوئی اکاؤنٹس کا سیکشن بھی نہیں ہے. مثلا کئی آفس بنا ہوا ہو وہاں پہ اکاؤنٹس مینٹین ہو رہے ہوں, رجسٹر, کچھ بھی نہیں ہے. ساڑھے گیارہ سو سال سے کچھ بھی نہیں ہے اور نظام چل رہا ہے. نہ صرف چل رہا ہے بلکہ قدم قدم کامیابی حاصل کی ہے. اگر آپ اس ساڑھے گیارہ سو سالہ نظام کے اوپر غور فرمائیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ عجیب و غریب نظام بالکل انآفیشل, کوئی اس کا رکھوالا نہیں, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, وہی جو روایت نے کہہ دیا وہی اس کا سب کچھ ہے اور چل رہا ہے. نہ صرف چل رہا ہے بلکہ قدم قدم کامیابی دکھاتا ہے. قدم قدم کامیابی کی داستان بھی مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جب غیبت کبرا شروع ہوئی تو شیعہ ماننے والے شیخ صدوق کے پیچھے چلے. بہت بڑی تعداد میں نہیں تھے, انصافاً تعداد کم تھی, لوگ بہت کم تھے, بڑے بکھرے ہوئے لوگ تھے اور مشکل سے رابطے میں آ پاتے تھے. خاندان اہل بیت سے رابطہ کافی عرصے سے بہت کم ہوا ہوا تھا. مثلاً گیارہویں امام کو بہت کم لوگ زیارت کر پائے, رابطہ بہت کم تھا. شیخ صدوق جب آئے تو معاملہ ایسے ہی تھا, شیعہ بکھرے ہوئے تھے, کچھ ایران کے اندر, کچھ مثال کے طور پر کوفہ اور بصرہ کے اندر, مختلف جگہوں کے اوپر کچھ کچھ شیعہ تھے, لبنان کے اندر کچھ لوگ موجود تھے. اب شیخ صدوق آئے, انہوں نے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی, نمائندے وغیرہ, ان آفیشیل نمائندے بھی بنے ہوئے تھے. ان آفیشیل اس طرح کہ کوئی لیٹر لکھ کے نہیں بھیجتا تھا, ہم تمہیں فلاں علاقے کا نمائندہ بناتے ہیں, وہ جاتا ہو وہاں پہ پولیس جمع کرتا ہوں, نہیں کچھ نہیں. وہ بیچارہ خود جو مرزا تھا وہ دو کمروں کے تین کمروں کے ٹوٹے پھوٹے کسی گھر میں بیٹھا ہوتا تھا اور وہ پوری دنیا کے اندر موجود شیعوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے تھے. یہ ابھی تک ایسا ہی ہے تقریباً, کم و بیش یہ نظام ابھی تک اوریجنل نظام ان آفیشیل چل رہا ہے ابھی, اور ابھی تک ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں. اس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں کبھی اور کسی اور موقع پر عرض کروں گا. تو وہ نظام اس طرح سے چلا کرتا تھا. قدم قدم کامیابی کیسے لی اس نظام نے؟ پہلے تو شیخ صدوق نے علمی لحاظ سے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. اس میں بہت بڑا قدم جو اٹھایا گیا وہ شیخ صدوق کے تیسرے آنے والے یعنی شیخ طوسی نے اٹھایا. شیخ طوسی کے زمانے سے در حقیقت تشیع علمی سطح پر بہت مضبوط ہوئی ہے. تو انہوں نے حدیث کے اندر, فقہ کے اندر, تفسیر کے اندر, رجال کے اندر, تاریخ کے اندر, ہر موضوع میں ایسی کتابیں لکھیں جن کو شیعہ کتاب کے طور پر ریپرزینٹ کیا جا سکے, ریپرزینٹ کیا جا سکے, اور شیعہ کی ریپرزینٹیشن علمی حلقوں کے اندر ہونا شروع ہوئی. یہ علمی سطح پر کام مکمل ہوا. اس کے بعد آہستہ آہستہ تشیع نے اہل سنت کی طرف رخ کرنا شروع کیا ہے. شیخ طوسی کے زمانے میں کام شروع ہو گیا تھا, یعنی شیخ طوسی کا جب انتقال ہوا ہے تو اس میں جلال الدین سیوطی بڑا متاثر لکھنے والوں میں سے ہے. در منصور اس کی تفسیر کا نام ہے, تاریخ الخلافہ اس کی تاریخی کتاب کا نام ہے. علامہ فرمان علی صاحب اپنے حاشیے میں اس کی کوٹیشنز بہت زیادہ دیا کرتے ہیں. یہ بڑے متاثر لکھنے والوں میں سے ہے. تو شیخ طوسی کے انتقال کے واقعے پہ لکھتا ہے کہ مثلا نعوذ باللہ اس طرح بہت بڑا گمراہ تھا اور ہزاروں کی گمراہی کا سبب بنا ہے, اس طرح سے لکھتا ہے. تو اہل سنت جانتے تھے کہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے شیعت کو قبول کیا. تو اس زمانے میں شیعت کا اہل سنت کی طرف فروغ شروع ہوا. اس میں مختلف حکومتوں, ایک حکومت بھی دکھا دی تھی آل بویا کے جو شیعہ تھے. اس کے بعد پھر دوبارہ اسی طریقے سے ان آفیشلی چلتے رہے, اہل سنت کو دعوت دیتے رہے. بہت بڑا اسٹیپ خدا بندے نام کر کے ایک منگول بادشاہ تھا, چنگیز خان کے, ہلاکو خان کی نسل سے آنے والا, جو مسلمان ہو چکا تھا. اس کی دو نسل پہلے مسلمان ہوئی تھی. اس کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جو تفصیلات اس کی بہت زیادہ ہیں. بہرحال اس نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میری حکومت کے اندر اگر کوئی شیعہ ہے تو اسے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. ایران میں پہلی دفعہ شیعہ یہاں سے داخل ہوئی تقریباً علامہ ہلی کے زمانے میں. اس کے بعد یہ ایک بڑا جائنٹ اسٹیپ تھا کہ تشیع ایک ملک کے اندر آفیشلی ایکسیپٹ کر لی گئی. حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم شیعت کو تحفظ دیں گے. اس کے بعد جو بہت بڑا قدم ملا وہ سولہویں صدی عیسوی کے اندر, یعنی پندرہ سو کچھ میں, جب ایران میں صفوی بادشاہ حاکم ہوئے. تو ایران میں اتنی شیعت پھیل چکی تھی کہ صفویوں نے اپنی کم از کم حکومت کے لیے مفید یہ سمجھا کہ ہم شیعت کا اعلان کر دیں. تو باقاعدہ اس زمانے میں جو مرجع تھے محقق کرکی ان سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ اعلان کرو اور ہم اپنے ماننے والوں کو کہیں گے کہ وہ ایران کے اندر آزادی کے ساتھ شاعر شیعہ کا اعلان کریں۔ اس زمانے میں یہ سارے کام شروع ہوئے، اذان باقاعدہ دی جانے لگی اور پہلی دفعہ کسی ملک کے اندر اذان ہوئی۔ تو یہ سمجھ لیجیے 200 سال پہلے جو ایک ملک نے شیعہ کو تحفظ دینے کا اعلان کیا، اب وہ ملک شیعہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی بن گئی اسی انآفیشل سسٹم کی، جس کا پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ایک حکومت اور ایک حاکم باضابطہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ختم ہو گیا معاملہ، اور وہ علماء سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے دربار میں آیا کریں، ہم آپ کو عزت و احترام سے پیش آئیں گے۔ صفوی بادشاہ آتے تھے، عزت و احترام دکھاتے تھے، اور بعد میں آنے والے جو بادشاہ تھے وہ بھی آیا کرتے تھے۔ یہ انآفیشل سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہا، یہاں تک کہ بعد میں قاجار خاندان نے کہا جائے ایران کے اندر، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا۔ ایک موقع پر اس خاندان نے، جو بادشاہ خاندان تھا، مراجے کے ساتھ کچھ ٹکرانے کی کوشش کی۔ تو آپ نے مشہور فتویٰ سنا ہوگا کہ جو مرزا شیرازی نے تمباکو کا فتویٰ جاری کیا، تو انہوں نے شاہ کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ شاہ نے تمباکو کا بزنس ایک انگریز کو دے دیا تھا، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ کوئی تمباکو استعمال نہ کرے۔ اب وہ جو تمباکو استعمال نہیں ہوا، تو شاہ کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا ایران کے اندر کہ اصل طاقت میری نہیں ہے، مہاراجے کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے۔ یہ سمجھ لیجیے اسی انآفیشل سسٹم کی ایک اور بڑی کامیابی، کہ اس سسٹم نے یہ ثابت کر دیا کہ اب اس ملک کے اندر راج ہمارا راج ہے، تمہارا راج نہیں ہے، حکومت تمہاری نہیں ہے۔ اس واقعے کے لگ بھگ 100 سال کے بعد یہ حکومت تشکیل پائی ہے ایران کے اندر۔ تو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ 1150 سال میں قدم قدم بڑھتے ہوئے ایک حکومت، مکمل ایسی حکومت کہ جو شیعہ زعامت اور علماء کے ہاتھ کے اندر تھی، وہ میرے خیال میں قائم ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انآفیشل سسٹم نے اپنی کامیابی کے تدریجی مراحل کو بہت خوبصورتی سے طے کیا۔ اب کہیں جا کر ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ اگر دنیا میں خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف کوئی کارروائی انجام دی جائے، تو کم از کم ایک حکومت ایسی ہے جو ہماری حمایت میں آواز اٹھا سکتی ہے۔ مثلاً اگر امریکہ نے وہاں پر کچھ حرکت کرنے کی کوشش کی، یا مثال کے طور پر 11ویں امام کے روزے مبارک کے اوپر وہ بم دھماکہ ہوا، تو کوئی تمام حکومتیں مصنوعی کام کرتی ہوں، کم از کم ایک جگہ ہمارے پاس ایسی آ گئی کہ نہیں یہاں سے آفیشیل کام ہوگا، باضابطہ کام ہوگا، باضابطہ طریقے سے کچھ نہ کچھ تشیع کی دفاع کے لیے انجام پائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ بڑا قدم ہے جو ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اہل بیت نے حکمت عملی دی، کہا علمی لحاظ سے ثابت کرو، دشمن کا چہرہ آشکار کر دو، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے نظام کی اہمیت کو ثابت کرو۔ میں سمجھتا ہوں اگلے مرحلے کے اندر اس ثقافت کو بھرپور حملے کا سامنا کرنا پڑے گا، اس ثقافت کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2-3 نکات میں آپ کو وجہ بھی بتاتا چلوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو نظام بنا تھا غیبت کبریٰ کے زمانے میں، اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں بننے والے نظام نے آج اپنے آپ کو اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ کفر کے نظام کو باضابطہ چیلنج دینے کے قابل ہے، باضابطہ چیلنج دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے ایرانی حکومت کے ذریعے سے باقاعدہ چیلنج کیا گیا کفر کے نظام کو کہ ہم تمہاری نہیں مانیں گے، جب مرضی چاہیے اپنی کریں گے۔ وہ 27 سال سے جدوجہد جاری۔ عراق کے اندر یہ جو مرجع تقلید کا فتویٰ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں ہم جائیں گے نجف کی طرف، اور پورا عراق ساتھ دینے کو تیار ہو گیا، کفر کے نظام کو باضابطہ چیلنج کر دیا گیا۔ اچھا کفر کے نظام نے سمجھ بھی لیا کہ اس کے اندر اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب جو اگلے مرحلے میں ہوگا وہ یہ کہ کفر کا نظام اس نظام کو توڑنے کے لیے اگر اب تک کچھ ڈھکی چھپی کارروائی کر رہا تھا، اب کھل کے کرے گا۔ تقریباً یقین سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اب تک ایسا تھا کہ مثال کے طور پر مراجع اور زعما کھل کر کفر کو چیلنج نہیں کرتے تھے، اپنا کام انجام دیتے رہتے تھے، ظلم بھی ہوتا تھا، برداشت کرنا پڑتا تھا، تقیہ کرتے تھے، سارے کام ہوتے تھے، اب اس مرحلے کے اندر کھل کر چیلنج ہو گیا ہے۔ اب یہ جو کھل کے چیلنج ہوا ہے، اچھا اس کے بھی اسباب تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب اس سے زیادہ تحمل نہیں ہو پائے گا، پھر کفر اس طرح سے چھا جائے گا کہ پھر ہدایت کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا، تو کھل کے چیلنج کیا ہے۔ یہ جو کھل کے چیلنج کیا ہے، اب کفر کھل کے میدان میں آئے گا۔ میں نے پرسوں بھی جب آئے تھے آپ کی خدمت میں تو عرض کیا تھا 1400 آدمی عراق میں ایک مہینے میں مرے ہیں. 1400 کا مطلب ہے 47 آدمی روزانہ. یہ وہ چیزیں جو ہمارے سامنے آئے گی. مجھے کہ یہ کھل کے کارروائی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پہلے ڈھکے چھپے اسٹریٹجی بناتے تھے کہ بھائی یہ جو شیعہ ثقافت ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ, اب معاملہ ڈھکے چھپے کا نہیں ہے. اب تو کھلا کھلا معلوم ہے کہ صرف شیعہ ثقافت ہی مقابلے پر ہے. ان کو معلوم ہے لبنان کے اندر ان کے مقابلے پر شیعہ ثقافت ہے, عراق کے اندر ان کے مقابلے پر شیعہ ثقافت ہے, ایران کے اندر ان کے مقابلے پر شیعہ ثقافت ہے. اب ان سے کوئی پوچھے نارتھ کوریا کہاں گیا, کوئی پوچھ بھی نہیں رہا, کوئی ذکر ہی نہیں ہے شمالی کوریا کا. کیوں؟ مصنوعی طور پر لے کے آئے تھے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے. اب وہ مصنوعی پن بھی ختم ہو گیا, اب صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے ہاں یہی کچھ ہے. اگلا اسٹیج کیا ہوگا یہ کسی اگلے اسٹیج میں جو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اللہ مالک ہے, اللہ جانتا ہے, پتہ نہیں کیا ہونے والا. ابھی جو سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ اپنے حملے کو شدت دیں گے, اتنی شدت پر لے جائیں گے کہ یہ نظام سرنڈر کرے. اچھا ان کا دماغ کیا کہہ رہا ہے, ان کا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جب اپنا انالیسس کرتے ہیں دشمنوں کا تو سب سے پہلے مثال کے طور پر انالیسس میں سے ایک انالیسس ہوتا ہے سائیکولوجیکل انالیسس, نفسیاتی تجزیہ. تو نفسیاتی تجزیے میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر دشمن کی تحمل کی ایک حد ہوتی ہے, ایک جگہ پر آ کر بریک ہونا ہوتا ہے. تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمن کی تحمل کی آخری حد کون سی ہے, اس کے اوپر آپ نے جلدی پہنچنا تو جلدی پہنچ جائیے, وہ بریک ہو جائے گا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کا قتل عام شیعہ زعامت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے گا. جو مجھے اب تک سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کہ یہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. مثلا ایران کے معاملے میں انہوں نے سمجھا کہ اگر جنگ کروا دیں تو شیعہ زعامت گھٹنے ٹیک دے دی. شیعہ لیڈرشپ انہوں نے جنگ کروائی, 8 سال کی جنگ ہوئی عراق کے ساتھ, گھٹنے نہیں ٹیکے. پھر یہ دیکھا کہ اگر ہم اکنامیکلی ان کو کرائسس میں ڈال دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے. وہ اکنامیکل کرائسس بھی آیا, وہ بھی چلا گیا, گھٹنے نہیں ٹیکے. پھر انہوں نے سوچا اگر ہم ثقافتی لحاظ سے شکست دے دیں تو یہ ہار جائیں گے خود ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ برا پیریڈ تھا جو خاتمے کا زمانہ رہا, ثقافتی لحاظ سے اچھا نہیں تھا. ثقافتی لحاظ سے بھرپور حملہ کیا لیکن الحمدللہ اس کے بعد ایک پازیٹیو لیڈر آ گیا کہ جس نے پوری قوم کے ولولے کو دوبارہ زندہ کر دیا. دیکھا کہ نہیں ثقافتی اعتبار سے بھی ترکیب کارگر نہیں, اب صرف ڈائریکٹ ایکشن رہ گیا ہے. یہ اس کی سمجھ آئیں گے. یقینی طور پر اس وقت دنیا کے تمام اسٹریٹجسٹ تقریباً متفق ہیں کہ جنگ ہونی ہے. البتہ یہ میں عرض کر دوں میں مانوی طور پر یوں سمجھتا ہوں, اگر مانوی طور پہ کیلکولیشنز کرتا ہوں اپنے ذہن میں تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی, امریکہ ہار جائے گا اس سے پہلے. یعنی پوری دنیا کے انالسٹ یہ کہیں گے کہ جنگ ہوگی اور ایران ہارے گا. ہمارے خیال میں جنگ نہیں ہوگی اور امریکہ اس سے پہلے ہارے گا. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے تو یہ کریں گے, براہ راست مخالفت کے لیے براہ راست جنگ شروع کریں گے. اپنے دانش میں جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن مصیبت یہ ایسی کیلکولیشنز میں پھنس جاتے ہیں کہ جنگ کر نہیں پا رہے ہیں. ایسی کیلکولیشنز میں پھنس جاتے ہیں, مثلا کبھی تیل کا مسئلہ آتا ہے ان کے سامنے, کبھی ان کی کوئی اور مصیبت آتی ہے, مصیبتوں میں مصیبتیں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ جنگ کر نہیں پا رہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, وقت کی جلدی صرف امریکہ کو ہے, ایران کو وقت کی کوئی دیر نہیں, جلدی نہیں ہے انہیں. یہ صرف وقت کو گزار لیں اسی میں امریکہ ہار جائے گا. اگر 2-3 سال ایرانی جھیل گئے اس صورتحال کو جو اس وقت ہے تو میں تقریباً اپنے ذہن میں مطمئن ہوں کہ امریکہ کی مائٹ اور اس کی پاور ختم ہو جائے گی اگر 2-3 سال جھیل گئے. بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کیوں نہ جھیل پائیں. 26-27 سال جو جھیل گئے ہیں یہ بہت بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ آگے بھی جھیل جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ جنگ ہوگی, اور جنگ میں مثال کے طور پر ایران کی شکست تو بہت دور کی بات ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی اور یہ ویسے ہی ختم ہو. یہ عراق میں کیا کریں گے؟ عراق میں قتل عام کریں گے. کیوں؟ عراق میں تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایران میں تو اندر جانے کی ہمت نہیں کر رہے اور نظر بھی نہیں آتا کہ مستقبل قریب میں, لیکن عراق کے اندر قتل عام مچائیں گے. اور بدقسمتی سے یوں لگتا ہے کہ معاملہ 1400 سے زیادہ بڑھے گا. ابھی بدقسمتی سے یوں لگتا ہے, ابھی انہوں نے زرقاوی وغیرہ وہ پکڑا ہے, جو کچھ بھی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں شاید ایک آدھ مہینہ سکون کا گزارنے دے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لمبی مدت تک عراقیوں کو سکون لینے دیں گے. یہ اتنی کرائسس کے اندر لے کر آئیں گے, اتنی سختی میں لے کے آئیں گے کہ میں نے عرض کیا شیعہ لیڈرشپ گھٹنے ٹیکے. اب یہاں پہ سارا جو ٹیسٹ ہوگا وہ اسی ایمان کا ہوگا. کہ عراق کا مومن کتنا شیعہ لیڈرشپ کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے قربانیاں دینے کے باوجود. تو بڑا سخت وقت ہوگا عراقی قوم کے لیے اس وقت، کہ انہیں ہر روز جانیں دینی پڑیں گی، ہر روز مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، اور اپنی لیڈرشپ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا. اور وہ لیڈرشپ اتنی مضبوط چاہیے ہوگی کہ وہ عراقی ارادوں، امریکی ارادوں کے سامنے سر نہ جھکائے. یہ وہ لمبی مدت کا سناریو ہے جو اس وقت کی، بہرحال اگر ہم کہہ پائیں اس کو کہ 1150 سال کی جد و جہد کے بعد ہم جس مرحلے پہ اس وقت کھڑے ہیں وہ یہ مرحلہ ہے. اچھا، لبنان میں بھی کچھ ہو سکتا ہے. لبنان میں ظاہر شیعت ہے، بالبک ہے، جبل عامل ہے، بڑے بڑے مراکز بنے ہوئے ہیں، علمی مراکز وہاں پہ قائم ہیں، ان کے لیے اسرائیل وہاں سے جرت کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کی جرت ہے نہیں، ابھی نظر نہیں آتی. کوئی بہت لمبا کام ہو تو پھر شاید جرت کرے. یہ مستقبل قریب میں نظر آتا ہے شیعت کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ کے جو سینٹر میں نہیں ہے، پیریفری میں، حاشیے اور باؤنڈری میں، کیا سمجھ میں آتا ہے اس وقت کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہمیں یہ صرف ڈرا دھمکا کر کچلنے کی کوشش کریں گے. ڈرا دھمکا کر کچل دینا، کیونکہ ان کو یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ ان میں جھیلنے کی زیادہ طاقت نہیں ہے. جو کیلکولیشنز ہیں ان لوگوں کی، یوں احساس ہوتا ہے کہ ان کی کیلکولیشنز میں جو دوسرے علاقوں کی تشیع ہے، شیعت ہے، وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ لمبی مدت کی کوئی حکمت عملی کی بھی ضرورت پڑے. تو اگر ان کو بس مشغول رکھا جائے، ان کے ارادوں کو شکست دیا جائے، تو یہی کافی ہوگا. کس بات کے لیے شکست دینا چاہیں گے؟ تاکہ ہم مرکز کی حمایت میں کوئی کام انجام نہ دے سکیں. عراق کے اندر قتل عام ہوتا رہے، ہم کچھ نہ کر سکیں. ایران کے اوپر حملہ ہو، ہم کچھ نہ کر سکیں. اس کام کے لیے ہمارے ارادے کو کچلنے کی کوشش کریں گے. ہم اکیلے نہیں ہوں گے، ہم ہوں گے، بحرین والے ہوں گے، اسی طریقے سے کویت والے، سعودیہ والے، ان تمام کے ساتھ یہی مشکل اگلے چند سالوں کے اندر باقی رہے گی. تو ہمیں اس طرف سے اتنا مضبوط ہونا ہوگا کہ جب ہمارے مرکز کے اوپر کوئی حرف آئے تو ہم کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں. پوری دنیا کی شیعت کو اپنے مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. یعنی اگر وہ زمانہ تھا نا کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ مرکز ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، کم از کم اب یہ زمانہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم مرکز کے لیے کیا کر رہے ہیں. اس وقت وہ خطرے میں ہے. اب یہ سوچیے جو عالمی یلغار آ رہی ہے، خدا نہ کرے، ایک بڑا برا سینیریو سوچ لیجیے، کیونکہ خدا نہ کرے اگر امریکہ پورا حاکم ہو گیا، ہمارے حوضات کو تہس نہس کر دیا، ہماری مرجعیت کے نظام کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا، نعوذ باللہ چند کو شہید کر دیا، ہمارے پاس بچے گا کیا دفاع کے لیے؟ آپ اس کی حساسیت کو احساس فرما رہے ہیں؟ وہ دو ہمارے سینٹرز ہیں جو ہم نے مثال کے طور پر 1100 سال کی قربانیوں کے بعد بنتے دیکھے ہیں، دونوں امریکہ کی زد میں ہیں اس وقت، سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے ختم کرنے کے لیے. ہم لوگوں کے لیے بہت حساس وقت ہے یہ، اگر ہم غور سے دیکھیں. اچھا، اگر نعوذ باللہ، سب نعوذ باللہ، ایک لہجے کے لیے سوچیے سینٹر کولیپس کر گئے، ہم بچ پائیں گے؟ ہمارے پاس لمبی مدت میں اپنی بقا کے لیے کیا ہے؟ نہ علمی بقا کے لیے کچھ ہے، نہ حتی آرگنائزیشنل بقا کے لیے کچھ ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ایک دفعہ یہ نظام کولیپس کرتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جتنا کچھ ہمارے پاس دینی لحاظ سے انجام پا رہا ہے، صرف مراجع اور ان کی اجازت کے اوپر انجام پا رہا ہے. اب حساسیت کو سمجھ رہے ہیں کتنی حساس جگہ پہ شیعہ کھڑی ہوئی ہے اس وقت. اس وقت میں سمجھتا ہوں ہر جگہ پر جہاں شیعہ موجود ہے، اسے چاہیے اپنے ارادے کو مضبوط کرے، اپنے تشخص کو مضبوط کرے، مرکز کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار کرے، اور ہر لحظہ اس بات کی کوشش کرے کہ میں مرکز کی مشکل میں مرکز کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت، یہ کٹھن وقت، ہمارا اپنا ہی خیال ہے جو اب تک سمجھ پا رہے ہیں. میں بعض اوقات جو میں یہ ساری باتیں کر دیتا ہوں، مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ صرف اس خاطر کرتا ہوں جو میرے عقل میں آتا ہے کم سے کم وہ تو بول دوں، باقی آپ ظاہر ہے جو سمجھتے ہیں آپ وہ دیکھیں، اور اس میں سے بہت سے کچھ غلط ہوگا، ہم کو معصوم تھوڑی ہے. جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہے، بعد میں دیکھیے جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ کیجیے. ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سارا سینیریو ہے، یہ ابھی تقریباً کم از کم 5 سے 10 سال تک چلے گا. یہ مسئلہ ابھی اتنا چلنا ہے. اگر ایرانی جھیل پائے، 2-3 سال تک جھیل گئے، تو پھر ایرانی ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، پھر ان کو شکست دینا مادی لحاظ سے بھی آسان نہیں ہوگا. مانوی لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، آج بھی نہیں شکست دے سکتے، یہ لوگ نہیں کر پائیں گے کچھ. لیکن مادی لحاظ سے بھی نہیں شکست دے پائیں گے. تو یہ کچھ ٹینشن کا پیریڈ گزرے گا 5-7 سال, اسی میں ہم پر بھی مصیبتیں آئیں گی جو مجھے احساس ہوتا تھا, اسی میں ہم سے بھی بدلے لیں گے, ہمارے بھی ارادوں کو کچلنے کی کوشش کریں گے. صرف یہ دیکھنا ہوگا ہم کتنا اپنے آپ کو مضبوط کر پائیں. اس میں مانوی مضبوطی بہت کارآمد ہوگی. مادی مضبوطیوں سے قوم مضبوط نہیں ہوتی. مثلا ہم یہ سوچیں ہمارے فائنینشلی ہم لوگ بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے تو بچ جائیں گے, نہیں, بڑی بڑی دولت مند قومیں جو ہیں وہ بعض اوقات نابود ہو گئے. بہت دفعہ ایسا ہوا, ایک دفعہ نہیں دسوں دفعہ ایسا ہوا. صرف اپنی مانوی مضبوطی کے اوپر غور فرمائیے, اپنے رابطے کے اوپر غور فرمائیے. آپ کا ہمارا رابطہ اس قوم کی سطح پر, اور ہمارا اور آپ کا رابطہ اس مرکز کی سطح پر, یہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر یہ مضبوط ہوا تو ہم اس عالمی الغار کا جو شیعت اور خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف ہو رہی ہے, میرے اپنے خیال میں مقابلہ کیا جا سکے گا. اور نعوذ باللہ اگر یہ رابطے کمزور رہے, مرکز نعوذ باللہ کمزور رہا, تو پھر ان کی ہمتیں اور بڑھیں گی. ایک بات عرض کرتا چلوں, بس آخری بات مجھے کہ یہ جو امیر المومنین کے روضے پر بمباری ہوئی اس میں ہمارا ریئیکشن اچھا نہیں تھا. ہمیں اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ میدان میں آنا چاہیے تھا. ہم نے بہت زیادہ طاقت نہیں دکھائی اس میں, اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے مجھے کہ ہم اپنے طور پر داخلی انتشار میں اتنے پھنسے ہوئے تھے کہ ہم اپنی طاقت کا اظہار نہیں کر پائے. اس موقع پر شیعہ کو اس سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ میدان عمل میں داخل ہونا چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے اس سے دشمن کی ہمتیں اور بڑھی, اور اس نے بہت سارے ارادے کیے, یہاں تک کہ پھر وہ فتویٰ وغیرہ وغیرہ اس سے معاملہ تھوڑا سا تھم گیا. پھر تو ہمیں اب اگر کہیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی موقع ملے, ایسی کوئی پوزیشن آئے, تو ہمارے خیال میں ہمیں مضبوطی کے ساتھ پاکستان کے میدان میں داخل ہونا پڑے گا, ورنہ یہ ہمارے ارادوں کو کچل دیں گے. آہستہ آہستہ ہمارے تمام تنظیموں, اداروں, سیاستوں اور شخصیتوں کا سب کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس تمام زمانے میں جو اب تک سمجھ میں آتا ہے, بہترین کام فرد فرد کی حد میں امام سے رابطہ قائم کرنا ہے. مانویت کی مضبوطی کے لیے بہترین کام فرد فرد کی حد میں امام سے رابطہ قائم کرنا ہے. فرد فرد انفرادی رابطے کی بات کر رہا ہوں, اجتماعی رابطہ یہ ہوتا ہے ہم سب درود بھیجتے ہیں, آخر میں کہتے ہیں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. یا مثلا میں کہتا ہوں ظہور کے لیے مثال کے طور پہ دعا کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں الہی آمین, یہ اجتماعی رابطہ ہے. انفرادی رابطہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں, ذاتی زندگی میں امام کا ذکر کتنا ہے, آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کا امام زمانہ سے رابطہ کتنا ہے. اس رابطے کو میں سمجھتا ہوں اگر ہم بڑھا لیتے ہیں تو ہم ایک مانوی مضبوطی پر انشاءاللہ پہنچ پائیں گے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار تعلیمات اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی اہل بیت کی عزت اور نصرت کے لیے کوشش کر رہا ہے, پاک پروردگار تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار دشمنوں کے مکر و فریب کو انہی کے اوپر پلٹا دے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والوں میں سے جو مشکلات میں ہیں, بے روزگار ہیں, قرض کے بار میں, بے گناہی کے عالم میں قید و بند کی صحبتیں گزار رہے ہیں, بالخص ہمارے وہ جوان جو اس وقت مشکلات میں ہیں, پاک پروردگار بے حق محمد و آل محمد ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا و راقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.